الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لم ينبأ في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلے دنوں ہماری کلاس میں ایک تفسیر کلاس میں سورہ نجم کی تفسیر چل رہی ہے تو اس کے اندر ان آیات کے بارے میں بات بھی جاری ہے سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے آخر میں بالکل اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا افرأیت الذی تولیٰ کہ جس نے کہ پیٹ پھیر لی منہ موڑ لیا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى اور جس نے قلیل دیا اور پھر اس کے بعد اس کو روک لیا یعنی قلیل خرچ کیا تھوڑا خرچ کیا اللہ کے راستے میں اور اس کے بعد اس خرچ سے اپنے آپ کو روک لیا اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں پر مراد صرف مال و دولت نہیں ہے صرف پیسہ خرچ کرنا کیونکہ ہم خرچ کرنے کے معنی میں صرف پیسے کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے سپینڈ کیا جاتا ہے لیکن اس کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے کہ اس کے اندر اپنے وقت کو خرچ کرنا بھی شامل ہے اس کے اندر اپنی توانائیوں کو خرچ کرنا بھی شامل ہے اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنا بھی شامل ہے یعنی اللہ کے دین کے لیے صرف مال و دولت پیسہ خرچ کرنا نہیں اپنی فکر کو خرچ کرنا اپنی سوچوں کو خرچ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کیپیبلٹیز عطا فرمائی ہے علم عطا فرمایا ہے اور وقت عطا فرمایا ہے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا تو یہ سب کا سب اس کے مفہوم میں داخل ہے وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى کہ یہ ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑا خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کسی وجہ سے رک جاتا ہے روک دیتا ہے اس کو اب مزید خرچ نہیں کرتا عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ خرچ کرے گا تو اس کا مال رک جائے گا اس کی صلاحیتیں بند ہو جائیں گی اس کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا عجیب کیا وہ غیب کے اوپر مطلع ہے کیا وہ دیکھ رہا ہے غیب کو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ غیب کے اندر صرف وہ چیز نہیں جو کہ ماضی میں ہوئی اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے صرف وہ چیز نہیں شامل کہ جو کہ حال میں ہو رہی ہے اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے ہمیں اس کا علم نہیں بلکہ جو مستقبل میں ہونے والا ہے وہ بھی ہمارے لیے غیب ہے تو فرمایا کہ اس کو مستقبل کا یعنی غیب کا کیا علم ہے تو دیکھتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے جو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائیں گے واپس پہنچائیں گے اس کے پاس حتیٰ کہ فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے ما انفقتم من شیئن فہوا یخلفہ کہ جو کچھ چیز بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدل تمہیں دیتے ہیں تمہیں لوٹا کے بدل دیتے ہیں وہ خیر الرازقین اور وہ بہترین رزق پہنچانے والے ہیں کوئی شخص مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میرا مال کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور آئندہ میں کہاں سے کھاؤں گا کہاں سے آئے گا میرے پاس بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کے بدلے اس کو बेहतर लौटाएंगे, तब्दील कर देंगे, उसकी जो तिजोरी के अंदर कमी हुई है उसको भर देंगे, क्योंकि वो बेहतरीन रिस्क पहुंचाने वाले हैं। और इसमें हजरत ने यहां तक फरमाया कि ये इरशाद सिर्फ माल और पैसे के मामले में नहीं, बल्कि हर कुव्वत और तवानाई जो वो दुनिया में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके बदन में उसका बदल मा यतहल्लल पैदा करते रहते हैं। क्या मतलब? जब हम एफर्ट करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे बॉडी सेल्स जो है वो बर्न हो रहे होते हैं। हमारे बॉडी सेल्स, हमारे जिस्म के की चीजें जो होती हैं वो बर्न हो रही होती हैं, खत्म हो रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बर्न होती हैं अल्लाह ताला वैसे वैसे दोबारा पैदा करते रहते हैं। इसको मॉडर्न साइंस की जुबान के अंदर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जितनी तेजी से सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं, उसके ऊपर बाकायदा साइंसदानों ने यह भी लिखा कि कितने घंटों के अंदर इंसान के सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं और चंद दिनों के अंदर उसकी पूरी की पूरी बॉडी नए सिरे से बन जाती है, यानी पूरी बॉडी के सेल्स उसके रिप्लेस हो जाते हैं। कुछ उसकी तादाद है, इस वक्त जहन में नहीं है कि कितनी है, चंद दिनों के गालबन वो मामला है। तो अल्लाह ताला जो चीज भी हमारे अंदर से खत्म होती है अल्लाह ताला उसको लौटा देते हैं, सिर्फ माल और दौलत नहीं बल्कि बॉडी सेल्स की हद तक की बात है। और जाहिर है जब कोई अपनी तवानाई और सलाहियत खर्च करेगा और वक्त खर्च करेगा तो अल्लाह ताला उसको भी बेहतरीन तरीके से इसको लौटाएंगे। तो फरमाते हैं मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में कि अल्लाह ताला इसके बदन में इसका बदल मा यतहल्लल पैदा करते रहते हैं, वरना इंसान के बदन का एक एक उज्व अगर फौलाद का भी बना होता तो 60-70 साल काम कर लेने से कभी का घिस घिस कर बराबर हो जाता। जिस तरह अल्लाह ताला इंसान के तमाम आज़ा में जो कुछ मेहनत से तहलील हो जाता है खुदकार मशीन की तरह उसका बदल अंदर से पैदा कर देते हैं, इसी तरह माल का भी मामला यही है कि इंसान खर्च करता रहता है और उसका बदल आता रहता है। तो अइंदहु इल्मुल गैब फहुवा यरा, कि क्या इस बात के ऊपर इसको इल्म है कि आइंदा क्या होने वाला है और वो उसको देख रहा है क्या? इंसान को तो कुछ नहीं पता कि आइंदा क्या होने वाला है, उसको तो हाल का नहीं पता, उसको तो माजी का नहीं पता, जो ऑलरेडी हो चुका है उसके पास तो उसका भी इल्म नहीं है। यानी कितना कलील इल्म है हमारे पास, और उसकी बुनियाद के ऊपर हम अल्लाह ताला के बारे में फैसले करते रहते हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क के बारे में फैसले करते रहते हैं कि खत्म हो जाएगा और उसको बचा के रखना चाहिए वगैरह। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अम लम युनब्बा बिमा फी सुहफ मूसा, क्या इस तक ये खबर नहीं पहुंची जो मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में थी? यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दी तो उसके अंदर ये बात भी मौजूद थी, वह इब्राहिमा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में भी ये बात मौजूद थी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खासियत भी बयान फरमाई कि ये कौन थे? इब्राहिमा अल्लज़ी वफ़ा, कि मेरा इब्राहिम तो वफादार था, अताअत गुजार था, ये मुझे धोखे देने वाला नहीं था, ये मुझसे वादा करने के बाद वादे से फिर जाने वाला नहीं था। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो वफादार थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शेख कौन थे? क्योंकि वो नबी थे तो नबी का शेख अल्लाह ताला खुद होता है, तो अपने शेख के साथ वफादार, जो शेख ने काम करने को कहा है, चाहे वो जाती इबादत से मुतालिक हो, चाहे वो दूसरों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने से मुतालिक हो, हर काम के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के साथ वफा करी। अल्लाह ताला ने कैसी कैसी आजमाइशों के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आग के अंदर फेंकवाया, घर बार को छुड़वाया, हत्ता के एक वक्त ऐसा भी आया कि अपने 88 साल के बाद जो पहला बेटा मिला था, दुआएं मांग मांग करके पहला बेटा जो मिला था इतने सालों के बाद बुढ़ापे की उम्र के अंदर, तो उसके बारे में भी हुक्म फरमा दिया कि इसको ज़बह करो। तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की वफादारी का हक कैसे कैसे और कहां कहां अदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने फिर अपने कुरान के अंदर इनको सनद अता फरमा दी, इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, के जो कि वफादार था।
پھر اس کے بعد اس کی تفسیر میں اور بھی بہت سارے احادیث اور اقوال آتے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ ان کے صحیفوں کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صرف ان دونوں کے صحیفوں میں نہیں تھی بلکہ سارے انبیاء کے شریعتوں کے اندر یہی بات تھی، ان دونوں کا تو خصوصیت کی وجہ سے ذکر کر دیا ہے۔ کیا بات تھی؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے انسان کے لیے سوائے اس چیز کے کہ جو کہ اس نے کمائی ہے، جس کے لیے اس نے محنت کری ہے، اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے خود محنت کری ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو ضرور دکھلانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے جو کرتوت ہیں، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ضرور بل ضرور اس کو دکھلائیں گے۔ تو آپ کے سامنے آج ارادہ کیا کہ اسی کی تفسیر جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے معرفت القرآن کے اندر لکھی ہے، اسی کو کچھ ضروری تشریحات کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے ابراہیم الذی وفا کی نہیں، بلکہ اس سے آگے کہ انبیاء سابقین میں سے جب کسی کا قول یا کوئی تعلیم قرآن میں ذکر کی جاتی ہے تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس امت کے لیے بھی وہ واجب العمل ہے، جب تک اس کے خلاف کوئی نص شرعی نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی چیز پچھلی امت کے اندر واجب تھی اور اس کو قرآن میں تذکرہ کر دیا گیا ہے تو اس امت کے لیے بھی وہ واجب ہے، انلیس کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا وہ کام کرنے سے۔ آگے 18 آیتوں کے اندر ان خاص تعلیمات کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھیں، ان میں عملی احکام جن کا تعلق سابقہ آیات کے ساتھ ہے وہ صرف دو ہیں، باقی تعلیمات عبرت و نصیحت اور حق تعالی کی آیات قدرت سے متعلق ہیں۔ تو آج ہم نے جن کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ دو عملی تعلیمات ہیں۔ پہلی کیا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بات نہیں، تو پہلی عملی تعلیم وہ یہ ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، اور دوسری ہے وہ ان لیس للانسان الا ما سعى۔ فرماتے ہیں کہ وزر کے معنی دراصل بوجھ کے ہیں، اور پہلی آیت کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنے سوا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بوجھ سے مراد یہاں پر گناہ کا بوجھ ہے اور اس کا عذاب ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کا عذاب دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، نہ کسی کو اس کا اختیار ہوگا کہ وہ دوسرے کا عذاب اپنے سر لے لے۔ یعنی کوئی کسی کے بدلے میں عذاب نہیں لے سکتا، کوئی ماں اپنی اولاد کا عذاب اپنے سر نہیں لے سکے گی، حالانکہ اس دنیا کے اندر ماں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جتنی تکلیف اس کے اوپر، اس کی اولاد کے اوپر آ رہی ہو، اس کا جی چاہتا ہے کہ کاش کہ وہ میرے اوپر آتی اور میری اولاد پر نہ آتی، لیکن یہی ماں قیامت کے دن اس اولاد سے بھاگے گی اور اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گی۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اس کا بیان اس طرح آیا ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، یعنی اگر کوئی گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا شخص لوگوں سے درخواست کرے گا کہ میرا کچھ بوجھ تم اٹھا لو تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کے بوجھ کا کوئی حصہ اٹھا سکے۔ اس آیت میں اس شخص کے خیال کی بھی تردید ہو گئی جس کا ذکر شان نزول میں آیا ہے، یعنی ان آیات کا شان نزول کیا واقعہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا، اس کا ارادہ بن رہا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن اس کے دوست نے اس کو ملامت کی اور اس کی ضمانت لی کہ قیامت میں تجھ پر کوئی عذاب ہوا تو وہ میں اپنے سر پر لے کر تجھے بچا دوں گا۔ تو یہ لوگ پہلی بات تو یہ کہ قیامت کے منکر تھے، انکار کرتے تھے کہ قیامت تو ہونے نہیں والی ہے، ہم ایک دفعہ مر کر کے گل سڑ گئے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں تو ان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جانے والا ہے، تو قیامت کا انکار کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر بطور تصحیح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی دشمنی کے بد کی وجہ سے یہ اس طرح کی بات کر رہا تھا کہ اگر قیامت ہوئی بھی نا تو فکر نہ کرو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایسے معاملے کا اللہ کے یہاں کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی کے گناہ میں کسی دوسرے کو پکڑ لیا جائے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس میت پر اس کے گھر والے ناجائز نوحہ و بکا کرتے ہیں تو ان کے اس فعل سے میت کو عذاب ہوتا ہے، یعنی یہ بھی حدیث کا ایک موضوع ہے، ایک حدیث کا کہ جس میت کے اوپر اس کے گھر والے روتے دھوتے ہیں، نوح و بکا یعنی شور مچاتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اس شخص کو عذاب ہوگا جس کی میت تھی۔ تو اس کے اوپر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا کیا قصور ہے، اگر اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے اس طرح سے نوح و بکا کر رہے ہیں، بکا کر رہے ہیں، تو اس کا کیا قصور؟ تو اس کی تشریح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو خود بھی میت پر نوحہ خوانی اور گریہ وزاری کا عادی ہو، یعنی اپنی زندگی میں پچھلے لوگوں کی میت کے اوپر اسی طرح سے کیا کرتا تھا، تو اس کے عمل سے دوسروں کو ترغیب ملی، اس کے گھر والوں کو ترغیب ملی کہ اس طرح سے کرنا چاہیے، تو اس نے اپنے عمل سے دوسروں کو ترغیب دی، تو اس کا اپنا قصور ہوا نا یہ تو۔ اور دوسرا وہ کہ جس نے اپنے وارثوں کو اس کی وصیت کی ہو کہ میرے بعد نوحہ و بکا کا انتظام کیا جائے، وہ وصیت کر کے کیا ہے، تو اس صورت میں اس پر عذاب خود اس کے اپنے عمل کا ہوا، دوسروں کے عمل کا تو نہ ہوا نا، کیونکہ اگر وہ اپنی زندگی میں اس طرح کا عمل نہ کرتا تو اس کے گھر والوں کو اس کی ترغیب نہ ملتی، وہ اس کو اچھا نہ سمجھتے۔ تو اس نے جو عمل کیا اگرچہ کہ اس کی موت کے وقت اس کا نام اعمال بند ہو چکا ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکتا قبر کے اندر جا کر کے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے عمل کے اوپر سزا اور ایک چیز ہوتی ہے اس عمل کا اثر، تو جو عمل کا اثر ہوتا ہے وہ نام اعمال کے بند ہو جانے کے باوجود جاری رہتا ہے، جس کو کہ صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں اور جس کو کہ برے کانٹیکسٹ میں عذاب جاریہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے اس برے عمل کا پھر اس کو اس طرح سے سزا مل رہی ہے کہ دوسرے لوگ جو اس کے اوپر نوح و بکا کریں گے تو اس کو بھی سزا مل رہی ہوگی اس کی، لیکن خود اس نے اس کا اپنے ہاتھوں سے اس کا انتظام کیا تھا نا، یا یہ کہ وصیت کر کے گیا، تو پھر تو آسان ہے اس کو سمجھنا۔ دوسرا حکم یہاں پر کیا ہے؟ وہ ہے کہ الیس للانسان الا ما سعى، کہ نہیں انسان کے لیے سوائے وہ جو کہ اس نے خود کیا۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح کوئی دوسرے کا عذاب اپنے سر نہیں لے سکتا، اسی طرح کسی کو یہ بھی حق نہیں کہ کسی دوسرے کے عمل کے بدلے خود عمل کر لے اور وہ اس عمل سے سبکدوش ہو جائے۔ مثلا ایک شخص دوسرے کی طرف سے نماز فرض ادا کر دے، تو بھائی چلیں آپ کا دل نہیں چاہ رہا ظہر پڑھنے کا تو میں آپ کی طرف سے ظہر پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے ایمان قبول کر لے اور اس سے اس کو مومن قرار دے دیا جائے، کہ بھائی بیٹا بات نہیں مان رہا تو باپ کہے کہ چلو میں مسلمان ہو جاتا ہوں اور تمہیں بھی اس کا ایمان ٹرانسفر کر دوں گا، جس طرح سے موبائل کا کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، لوڈ ٹرانسفر کرنا، پاکستان سے آپ آئے آپ کو پتا ہے کہ کوئی اپنے موبائل کے اوپر وہاں سے پیمنٹ کرتا ہے اور اس لوڈ کو جو ہے یا اس چارج کو جو ہے نا وہ دوسرے کو دے دیتا ہے تاکہ بات چیت ذرا آرام سے ہو سکے۔ ایسے نہیں ہو سکتا اعمال کے اندر۔ آیت مذکورہ کی اس تفسیر پر کوئی فقہی اشکال اور شبہ عائد نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ شبہ حج اور زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے وقت شرن ایک شخص دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے یا دوسرے کی زکوٰۃ اس کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے۔ حج بدل تو واقعی کچھ لوگوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی کوئی اپنی طرف سے کسی دوسرے کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری طرف سے تم حج کر لینا، حالانکہ فقہا کے نزدیک یہ بات مسلم ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ تو پھر آسان ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے تو صرف وکیل بناتے ہیں کہ کسی کو اپنی زکوٰۃ جا کر کے دے دی اور اس سے یہ کہا کہ آپ میری طرف سے زکوٰۃ جو ہے وہ کسی کو ادا کر دیے گا، تو یہ تو خالی وکالت کی حد تک ہوتا ہے۔ وہ آپ کی طرف سے زکات عطا نہیں کرتا، آپ نے بالآخر اس کو اپنے پیسے سے ہی دینی ہوتی ہے زکات. تو فرماتے ہیں کہ غور کیا جائے تو یہ اشکال اس لیے صحیح نہیں ہے، یعنی ان دو باتوں کے اوپر، حج بدل اور زکات کے معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ اشکال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کسی کو اپنی جگہ حج بدل کے لیے بھیج دینا اور اس کے مصارف خود ادا کرنا، یا کسی شخص کو اپنی طرف سے زکات ادا کر دینے کے لیے مامور کر دینا بھی در حقیقت اسی شخص کے اپنے عمل اور سعی کا جز ہے. کیونکہ کسی کو اپنی طرف سے حج کے لیے بھیجنا تو اس کے لیے پیسے اس نے اپنے والے کو تھوڑی استعمال کرنے ہوتے ہیں، پیسے تو اسی نے دینا ہے نا، اور اس کے پیچھے جو اس کے گھر والے ہیں ان کا خیال اس نے رکھنا ہے، تبھی تو کسی کو اپنی طرف سے حج بدل کے اوپر بھیج سکتا ہے. اس لیے لیس للانسان الا ما سعا کے یہ دونوں مثالیں منافی نہیں ہیں، یہ دونوں اشکال منافی نہیں ہیں. اب اس کے بعد جو ایک بڑا مسئلہ مختلف فی چلتا ہے بہت سارے لوگوں کے درمیان کہ جی ایصال ثواب کر سکتے ہیں لوگوں کے نہیں کر سکتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو گیا اس کا نام اعمال بند ہو گیا تو اب جو زندہ لوگ ہیں وہ اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جبکہ اوپر یہ معلوم ہو چکا کہ آیت مذکورہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے فرائض ایمان و نماز و روزہ کو ادا کر کے دوسرے کو سبکدوش نہیں کر سکتا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص کے نفلی عمل کا کوئی فائدہ اور ثواب دوسرے شخص کو نہ پہنچ سکے. ایک شخص کی دعا اور صدقے کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچنا نصوص شرعیہ سے ثابت اور تمام امت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے. کیا مطلب؟ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. اگر اس سے عقلی دلیل لی جائے، لاجیکل کنکلوژن اس سے انفر کیا جائے، کنکلوڈ کیا جائے، تو کیا بنتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کسی کا کوئی عمل کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لیکن قرآن کی تفسیر کہاں سے ملے گی؟ مفسر قرآن سے ملے گی، صاحب قرآن سے ملے گی، صاحب شریعت سے ملے گی. ہماری عقل اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی بنیاد پر قرآن کی حتمی اور کمپلیٹ تفسیر کر سکے. عقلی تفسیر، عقلی مفہوم اس حد تک لیا جائے گا جب تک کہ وہ کسی نص سے ٹکراتی نہ ہو. جہاں نص سے ہماری عقلی دلیل ٹکراتی ہوگی وہاں پہ عقل کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا، عقل کو پرے رکھ دیا جائے گا، عقل کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہاں پر نص کو فالو کیا جائے گا. کیونکہ یہ ہے اطاعت، اور یہ دین اصل میں اطاعت والا دین ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت. تو اس وجہ سے جب نصوص شریعہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صدقے کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچتا ہے اور علماء امت اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ ہاں اس کا یہی مطلب ہے، تو اب یہ بات جو ہے وہ شریعت کا مسئلہ بن گئی کہ نفلی اعمال اور دعائیں، صدقے کا ثواب یہ مرے ہوئے انسان کو پہنچایا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ صرف اس مسئلے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اختلاف ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب کسی دوسرے کو بخشا اور پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں. امام شافعی اس کا انکار کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کا شاید ایکسپیرینس رہا ہو کہ بہت سارے گھرانے اب ہمارے یہاں بھی پاکستان انڈیا کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جن کے ہاں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں پر بڑی ایکٹیولی لوگوں کو منع کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم قرآن پڑھ کر کے ایثار ثواب نہ کرو. قرآن خوانی سے منع کرنا وہ الگ بات ہے، قرآن خوانی سے ہمارے اکابرین میں منع کرتے ہیں کہ سب کو جمع کر کے سب کے ہاتھ میں ایک سپارہ پکڑا دیا جائے اور کہا جائے کہ جی اب پڑھو، چاہے وہ پڑھنا چاہے نہ پڑھنا چاہے، اس کو پڑھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو، چاہے وہ پڑھے بغیر ہی ایسے اٹھا کر کے رکھ دے، تھوڑی دیر ہاتھ میں پکڑا رہے اور اس کے بعد اٹھا کے رکھ دے. ہمیں بچپن کا یاد ہے کہ ہماری عمر کے ایک صاحب تھے تو وہ قرآن خانے میں آتے تھے نا، تو ہر ماشاءاللہ 10 منٹ کے بعد انہوں نے ایک سپارہ رکھنا ہوتا تھا. اور زندگی بھی ان کی کوئی ایسی نہیں کہ بھئی بہت زیادہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو اور دیندار ہو اور قرآن ان کو ازبر یاد ہو، وہ میرے خیال میں 10-15 منٹ زیادہ ان کو ایک سپارے پہ نہیں لگتا ہوگا. دے دھنا دھن، یہ سپارے رکھ رہے ہیں، سپارے رکھ رہے ہیں، سپارے رکھ رہے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے قرآن خوانی کے اندر. یہاں پہ قرآن خانے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں جی آپ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ اس کو ثواب پہنچا ہی نہیں سکتے, یہ لے کر کے نا کچھ لوگ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو کر رہا ہے اس کو بھی روک رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور دل سے کر رہا ہے تو اس کو بھی روک رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ جو ہے وہ ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے, مسئلے کو ان کو پتا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ اختلاف ہے تو کس حد تک ہے اور کس حد تک اس اختلاف کو آپ نہیں لے کر کے جا سکتے ہیں, آپ دوسرے کو منع نہیں کر سکتے. بے شک آپ اس کے اوپر اگر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں اپنے خود اس کے اوپر عمل, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ صرف ایک فقیہ کا اس معاملے میں اختلاف ہے, باقی فقہا کا اس پر اختلاف نہیں ہے. تو وہی فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ کا مفہوم عام لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال فرماتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اس قرآن کی آیت کو لیا اور اس سے یہ دلیل پکڑی کہ نہیں پہنچا سکتے قرآن پڑھ کر کے سوال. لیکن جمہور آئمہ کی جو میجورٹی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس طرح دعا اور صدقے کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے, اسی طرح تلاوت قرآن اور ہر نفلی عبادت کا ثواب دوسرے شخص کو بخشا جا سکتا ہے اور وہ اس کو ملے گا. قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ احادیث کثیرہ اس پر شاہد ہیں کہ مومن کو دوسرے شخص کی طرف سے عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے. تفسیر مظہری میں اس جگہ ان احادیث کو جمع کر دیا ہے جن سے ایصال ثواب کا فائدہ دوسرے کو پہنچنا ثابت ہوتا ہے. اگر کسی کو نصوص کے دلائل چاہیے بھی ہوں تو تفسیر مظہری سے دیکھ سکتا ہے, یا علماء نے جہاں فتاوی کے اندر یہ دلائل جمع کیے ہیں تو وہاں پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر اس کے اوپر تھوڑی عقلی دلیل بھی استعمال کر لی جائے خالی اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے, تو یہ بات بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شخص اس کی طرف سے نیکی کر کے اس کو ایصال ثواب پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس نیکی کا اندیا اس کے دل میں کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ یہ اندیا یعنی یہ خیال, یہ آئیڈیا کہ ہاں بھائی میرا وہ رشتے دار جو ہے وہ فوت ہوا ہوا ہے تو مجھے اس کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے, یا مجھے اس کی طرف سے صدقہ دینا چاہیے, یا مجھے اس کے لیے جو ہے اس کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا چاہیے, یہ خیال کہاں سے آتا, یہ توفیق کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی دانی ہوئی توفیق ہوتی ہے نا, اللہ کی دی ہوئی خیال, اللہ کا دیا ہوا خیال ہوتا ہے, اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کا خیال کسی کے دل کے اندر پیدا فرما رہے ہیں تو اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کہ الحکیم جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ خام خام میں تو اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتے نا, بیکار میں تو کام نہیں کرتے نا, تو کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد دلا رہے ہیں اس شخص کی جو کہ اب قبر کے اندر پڑا ہوا ہے, جو کہ اب اعمال کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہے. کوئی تو حکمت ہے نا اس کی, اور وہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ اس شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب اپنے دوسرے بندوں کے واسطے سے پہنچاتے رہتے ہیں. جتنا نیک بندہ ہوگا, کیا ہم اولیاء کے ناموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ نہیں لکھتے؟ کیا صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نہیں کہتے؟ یہ کیا ہے, ان کے لیے دعا کرنا ہے. رضی اللہ تعالی عنہم یہ بھی صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا ہے, رحمت اللہ علیہ کہ ان کے اوپر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, اس طرح کی باتیں کرنا. تو کہاں سے انہوں نے یہ ارن کیا؟ کیا ہم ہر ایک کے لیے رحمت اللہ علیہ کہتے نہیں کہتے نا. تو جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا میں گزاری ہوتی ہے اسی کے لیے کہتے ہیں نا, تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے ایک ایسا نظام چلا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے ہزاروں سال کے بعد بھی جو ہے لوگ اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کسی کا عمل رائے گا نہیں جاتا نا. اس کے بعد بارے میں تو بڑی تفصیل سے ہم پیچھے بات کر چکے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اوپر صحف موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں, ایک یہ کہ ایک شخص کے گناہ کا عذاب کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا, اور ایک کے گناہ میں دوسرا کوئی نہیں پکڑا جائے گا. دوسرا یہ کہ ہر شخص پر جن اعمال کی شرعی ذمہ داری ہے اس سے سبکدوشی خود اس کے اپنے عمل سے ہوگی. دوسرے کا عمل اس کو سبکدوش نہیں کرے گا. اپنے عمل سے سبکدوشی کیسے ہوتی ہے؟ نماز اگر اس نے نہیں ادا کری تو اس کو یا تو اس نماز کی قضا کرنی پڑے گی, جس کو قضاء عمرے بھی کہتے ہیں. آپ نے کئی سالوں کی نماز نہیں پڑھی, اب آپ کو توفیق ہوئی نمازیں پڑھنے کی, تو اب ان تمام سالوں کی نمازیں آپ نے دہرانی ہے, قضاء عمرے پڑھنی ہے. لیکن اگر موت آ گئی اور اتنا ٹائم ہی نہ ملا کہ قضاء عمرے مکمل ہو سکتی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ نے جو توبہ کری تھی, اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی تھی کہ اے اللہ میں نے نمازیں قضا کری, میں نے چھوڑی نمازیں, آپ مجھے اس کے اوپر معاف فرما دیں. اس توبہ کے بعد جب آپ نے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں, قضاء عمری کرنی شروع کر دی, تو آپ کی یہ توبہ اور اس کے اوپر آپ کا یہ عمل باقی نمازوں کے بخشے جانے کا موجب بن جائے گا. کسی دوسرے نے آپ کی طرف سے نمازیں ادا نہیں کرنی ہے. آپ کی توبہ, آپ کا عمل, اللہ تعالیٰ کے سامنے سنجیدگی, اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا کہ ہاں میں سیریسلی نمازیں ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس کے اوپر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر بھی رہا ہوں, یہ آپ کے لیے بخشوانے کا سبب بن جائے گا. باقی نماز کے اوپر جو فدیہ دینا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دو, تو اس کی دوسرے دلائل ہیں, اور وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کے درجے کے اندر ہے کہ ہاں فدیہ ادا کر دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وہ نمازیں بخشوا دیں گے, اگرچہ کہ اس نے کوئی قضاء عمری وغیرہ نہیں ادا کری ہو. یہ دونوں حکم اگرچہ دوسرے انبیاء کی شریعتوں میں بھی تھے, مگر حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت شاید اس بنا پر کی گئی کہ ان کے زمانے میں جاہلانہ رسم جاری ہو گئی تھی کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو اور بیٹے کے بدلے میں باپ کو یا بھائی بہن وغیرہ کو قتل کر دیا جاتا تھا. یعنی اگر باپ ہاتھ نہیں آ رہا, وہ بھاگ گیا قتل کر کے, تو اس کے بیٹے کو پکڑ کے اس کی جگہ قتل کر دو. اس طرح کی چیزیں ان کے زمانے کے کفار میں یا ان کے زمانے کے لوگوں میں رائج ہو گئی تھیں, تو انہوں نے پھر آ کر کے اس کا قلاقمہ کیا تھا. تو ان دونوں بزرگوں کی شریعتوں نے اس رسم جاہلیت کو مٹایا تھا. اب اس کے تحت ایک بات جو کہ ذرا تزکیہ نفس سے بھی تعلق رکھتی ہے, وہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک اصول دیا, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. انسان عمل کیوں کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی اس کی ریزن ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے. عمل بغیر ارادے کے نہیں ہوتا. جو چیز بلا ارادے ہو رہی ہو اس کو عمل کہتے ہی نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا انما الافعال بالنیات, کہ افعال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, بلکہ فرمایا انما الاعمال بالنیات, تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ذرا جو کانشیسلی کوئی کام کیا جاتا ہے نا, اس کو عمل کہتے ہیں. تو انسان جو عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے. اگر بغیر محرک کے کر رہا ہے, بغیر نیت کے, بغیر ارادے کے کر رہا ہے, تو وہ عمل نہیں ہے, وہ فیل ہے, اور وہ فیل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا, اگرچہ کہ اچھا کیوں نہ ہو. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ عدم نیت سے زندگی برباد, زندگی ضائع. عدم نیت سے زندگی ضائع, کیونکہ ہم بہت سارے نیک اعمال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھا دیکھی میں کر رہے ہوتے ہیں, بس ایسے ہی عادتن کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پیچھے پیچھے, یا کچھ اس قسم کا نظام بن گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. کوئی نیت نہیں ہوتی, بغیر نیت کے تو اس کے اوپر ہمیں ثواب نہیں مل رہا ہوتا. عدم نیت, نیت کی ایبسنس, یہ ایک شکل ہے عمل کی, جس کی وجہ سے وہ عمل فیل بن جاتا ہے, جس کا کوئی ثواب نہیں مل رہا ہوتا. پھر اس کے بعد دو سچویشن یہ آتی ہیں کہ نیت تو ہے, اچھی ہے, یا بری ہے. اچھی نیت سے عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا, بری نیت سے کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. ثواب نہیں ملے گا, سزا ملے گی. تو انسان جو نیت کرتا ہے نا, یہ نیت کیا ہوتی ہے, یا تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے یا یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی ہے. یا تو اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے نہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے تو بات سمجھنی آسان ہے کہ ہاں جی اللہ خوش, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے, اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے بدلے میں کچھ ملے گا, جنت ملے گی, مقامات ملیں گے وغیرہ. اور ایک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. تو بھئی جب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تو پھر کس کے لیے؟ پھر کسی نہ کسی کے لیے تو کر رہے ہیں نا وہ عمل, تو کس کے لیے؟ تو وہاں پر جو ڈیپ جاتے ہیں معاملے کے اندر, جو معاملے کی گہرائی تک پہنچتے ہیں, انہوں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کا غیر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے انسان کا نفس. تو انسان کوئی عمل کرے, بظاہر اچھا بھی عمل ہو, لیکن اگر وہ نفس کے لیے کر رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے کیا وہ عمل نہیں کہلائے گا. چونکہ اللہ کے لیے وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس وجہ سے اس عمل کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. پچھلے دنوں گئی تھی ایکچولی ایک نوجوان, بلکہ جوان بھی ابھی نہیں ہوئے, نو بھی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کم, تو جو دیندار ذرا ماحول میں کچھ بچے رہتے ہیں نا آج کل کے, جن کی کہ دین کے اوپر تھوڑی آپس کے اپنے کولیگ سے اپنے کلاس میٹ سے ذرا ڈسکشن بھی ہوتی ہے, تو ان میں ایک سوال جو ہے وہ کافی ڈسکس ہوتا ہے دیندار بچوں میں, 13, 14, 15 اس ایج کی بات کر رہا ہوں سب. وہ کیا کہ بڑا ٹپیکل جو بڑوں کے درمیان ڈسکس ہوتا ہے وہ والا کہ کیا ہمیں نماز کے اندر ایک ہی طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہے, یا ہم کوئی عمل کسی طریقے سے کر سکتے ہیں, کوئی عمل کسی اور طریقے سے کر سکتے ہیں. جیسے ہاتھ باندھنا ہے تو ہاتھ جو ہے وہ ہم اپنے ناف پہ باندھیں یا ہاتھ ہم اپنے سینے کے اوپر باندھیں. جب رکوع کر رہے ہیں تو رکوع کے جانے کے وقت جو ہے وہ رفع یدین کرنا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا ہے, فلانا کام کس طرح سے کرنا ہے, فلانا کام کس طریقے سے کرنا ہے. تو جب سارے طریقے صحیح ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم صرف ایک ہی طریقے کے اوپر نماز پڑھیں؟ جب ہاتھ سینے پہ باندھنا بھی صحیح ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں, جب ہاتھ ناف پہ باندھنا صحیح ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو کیوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کرو اس طریقے سے بلکہ ایک ہی طریقے سے کرو؟ تو اس بچے نے مجھے سوال کیا, تو مجھے چونکہ تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ کا اندازہ تھا تو اس وجہ سے سارے نے اس کو اس طرح سے سمجھایا کہ بیٹا یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ انسان شیطان اور نفس سے کسی حد تک واقف نہ ہو, نفس اور شیطان سے کسی حد تک واقف نہ ہو اس وقت تک یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر کہتے ہیں کہ کام اس طریقے سے کرنا چاہیے تو وہ غلط تو نہیں کہتے, بالکل صحیح کہتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے, تو وہ بھی غلط نہیں کہتے, وہ بھی صحیح کہتے ہیں. تو جب دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر اب ہمارے پاس چوائس ہونی چاہیے نا کہ ہم ان کو فالو کریں کہ ہم ان کو فالو کریں. تو کوئی کیسے غلط کہہ سکتا ہے کہ تم اس کو نہیں کرو, تم اس کو کرو, تم صرف ایک ہی کو فالو کرو, دوسروں کو فالو نہ کرو؟ تو اس بات کو سمجھنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک انسان نفس کی موجودگی سے, نفس کے عمل سے اور شیطان کے عمل دخل سے واقف نہ ہو. جو انسان نفس اور شیطان کے عمل دخل کو ہماری نیتوں میں ایکنالج نہ کرتا ہو, اس کو ایکسپٹ نہ کرتا ہو, وہ اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا, وہ اس کے جواب کو نہیں سمجھ سکتا. مثال کے طور پر اس کو بتایا کہ بھئی ہمارے بھی خاندان میں ایک دفعہ ایک بزرگ تھے, ان کے سامنے اس طرح کی بات ہو رہی تھی, تو دو حضرات تو ذرا بیک گراؤنڈ رکھنے والے تھے تو وہ اس کے بات کے اوپر بات کر رہے تھے، لیکن وہ بزرگ جو تھے انہوں نے بات کو سن کر کے کہا کہ بھائی میں تو اپنے نفس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، میں تو نفس کے لیے کام نہیں کرتا، میں تو جو عبادت کرتا ہوں میں تو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں، نفس کے لیے تو نہیں کرتا. تو اب وہ جو بزرگ ہیں، بے شک بزرگ ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس یہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ نفس اور شیطان کس طریقے سے کسی کے عمل کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، نیتوں کو خراب کرتے ہیں، اب ان بزرگ کو یہ بات اس وقت تک نہیں سمجھائی جا سکتی جب تک پہلے ان کو یہ نہ سمجھا دیا جائے کہ نفس کیا کیا کرتا ہے، نفس کس کس طریقے سے انسان کے نیتوں کو خراب کرتا ہے، اور شیطان کس کس طریقے سے اس نفس کو پیچھے سے فیڈ بیک دے رہا ہوتا ہے. تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس دور کے اندر خصوصاً نہ تو یہ کہ ہم کسی بڑے کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ بھئی ان کو ہم سے زیادہ پتا ہے اس بات کا، اور ہم نے تو یہ علم تفصیل کے ساتھ حاصل نہیں کیا، ہمیں اس کی تحقیقات نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم ان امور کے اندر اپنے بزرگوں کے اوپر یعنی ان علماء کے اوپر، مشائخ کے اوپر ٹرسٹ کر لیں، انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کری ہے، وہ اس مسئلے کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو یا تو ہم اعتماد کر لیں، جس طرح ہم زندگی کے ہر فیلڈ میں اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. دین میں کیوں نہیں کرتے؟ کر لیں اعتماد. اور اگر آپ اعتماد نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کچھ ایسی محنتیں کریں کہ جس محنت سے نفس اور شیطان آپ کے عمل کے اندر دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں، یا آپ ان کی دخل اندازی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، نہ تو آپ ایکسپرٹس کے اوپر بلیف ٹرسٹ کر رہے ہیں، نہ آپ نفس اور شیطان سے محفوظ رکھنے کے اوپر محنت کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ آپ جو عمل کر رہے ہوں گے اس عمل کے اندر آپ کی نیت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، وہ نیت اللہ کی رضا والی نہیں رہے گی، بلکہ وہ اپنے نفس کو خوش کرنے والی یا شیطان کو خوش کرنے والی بن جائے گی، اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، جس کی وجہ سے وہ جو نیک عمل آپ کر رہے ہیں اس نیک عمل کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، آپ لوز کر جائیں گے اس عمل کے ثواب کو. اسی وجہ سے جب تک ہم خود ایکسپرٹ نہ بن جائیں کسی فیلڈ کے اندر، تو اس وقت تک ایکسپرٹس کے اوپر ٹرسٹ کرنا، اور اگر ٹرسٹ نہیں کرنا ہے تو خود ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرنے. بھائی تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا، یہ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں خالی نقصان سے بچانے کے لیے ہمیں ایڈوائس دیتے ہیں، وہ نقصان کو اپنے سر پہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں. وہ گناہ کو اپنے سر پہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں کہ ان لیس للانسان الا ما سعى یا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، وہ کوئی اس کی نفی کر رہے ہیں کہ جی آپ نے جو شیخ سے اگر کوئی چیز پوچھ کر کے کام کیا ہے تو اب شیخ صاحب جو ہے نا وہ کوئی آپ کو برا مشورہ دے دیں گے، اور اس مشورے کا جو گناہ ہوگا وہ شیخ صاحب کے سر پہ پڑ جائے گا اور آپ کے اوپر سے وہ گناہ ٹل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے عمل دخل سے ہم بچ جاتے ہیں. اس کے لیے جو لازمی چیز ہمیں سمجھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جب تک ہم ایکسپرٹ نہیں بنتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بڑوں سے پوچھ کر کے چلنا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں سے پوچھ کر کے چلنا چاہیے. اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کیا پوچھ کر کے چلیں؟ جیسے کوئی لکھتا ہے سوال کہ جی کیا ہر قدم کے اوپر پوچھ کر کے چلیں؟ تو بھائی ہر قدم کے اوپر تو آپ پوچھ کر کے نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر قدم کے اوپر نہیں پوچھنا ہوتا، جو مہم امور ہوتے ہیں، اہم امور ہوتے ہیں، تو ان کے اندر تو کم از کم پوچھنا ہوتا ہے نا. اور یہ جو سوال ہے نا، اس کی تو انڈرسٹینڈنگ انسان کو آ جاتی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے آ جاتی ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے نا کہ ہاں مجھے پوچھنا چاہیے، تو پھر کس معاملے کے اندر پوچھنا ہے اس کی سمجھ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس شخص کو بہت مل جاتی ہے. یہ کامن سینس سے ریلیٹڈ چیز ہے، اور کامن سینس جو ہے وہ جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامن سینس عطا فرما دیتے ہیں. لیکن پوچھنے کے اندر ایک آخری تفصیل کر کے کہ آج اس بات کو ختم کرے گا، وہ یہ ہے کہ شیطان بدبخت یہ تو ہم سے اس وقت تک مایوس نہیں ہوتا کہ جب تک کہ ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گزر نہ جائیں، اس وقت تک یہ محنت کرتا رہتا ہے، تو یہ پیچھا چھوڑتا نہیں ہے۔ جیسے کہ جب اپنے بزرگوں کے ساتھ پوچھنے کا رشتہ بنا بھی لیا، اصلاحی تعلق بنا بھی لیا، اب شیطان جو ہے وہ ہم سے دستبردار ہو جائے گا اور ہمیں چھوڑ کر کے جو ہے نا وہ کسی اور کے اوپر محنتیں کرنا شروع کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم ابھی بھی زندہ ہیں، ابھی بھی اس دنیا کے اندر ہیں، ابھی بھی اعمال کرنے، تو شیطان تو ایون اس وقت بھی عمل دخل اپنا جاری رکھتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، بے شک ناکام ہوتا رہے لیکن کوشش تو کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے پوچھنے کے عمل کے اندر بھی وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ اس طریقے سے وسوسے اور اس طریقے سے آئیڈیاز ڈالتا ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ پورا سچویشن مت بتانا، پوری سچویشن بتا کر کے مت پوچھنا، سچویشن کو آدھا بتا کر کے سوال پوچھ لینا، مسئلہ پوچھ لینا، اور جب حضرت کی طرف سے تمہیں اپروول مل جائے تو پھر اپروول تو مل گئی نا، اور تم جھوٹ سے بھی بچ گئے، تو اب تم جا کر کے بیوی کو بھی بتانا کہ میں نے تو حضرت سے پوچھ لیا بھائی، یا اگر بیوی ہے تو جا کے شوہر کو بتانا میں نے تو حضرت سے پوچھ لیا بھائی، یا یہ کہ اگر زیادہ تمہارے دوست احباب ہیں تو سب کو بتا دینا میں نے تو حضرت سے پوچھ لیا ہے بھائی، اور غلط تو نہیں کہہ رہے، سچ بول رہے ہو، کیونکہ واقعی تم نے پوچھا ہے۔ یہ کس کو پتا کہ تم نے کتنا پوچھا ہے کتنا نہیں پوچھا، کتنا چھپایا تھا کتنا بتایا تھا، یہ اس تفصیل کی کس کے پاس ٹائم ہے، کس کو فکر ہے، کیا ہو کیئرز، کسی کو کیا پتا۔ تو اس طریقے سے نا شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اندر نقصان سراسر ہمارا ہوتا ہے کہ ہم آدھی بات بتا کر کے حضرت سے ایک اپروول لے لیتے ہیں، اور پھر ہم در اصل کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہم در اصل نفس و شیطانی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، حضرت خود کی بات کے اوپر تو عمل نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ان کو تو پوری تفصیل ہی نہیں بتائی، ان کو تو پوری سچویشن ہی نہیں بتائی، مسئلہ بتا دیا اور جو اپنا مسئلہ تھا وہ نہیں بتایا، یعنی جنرل مسئلہ بتا دیا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں بتایا۔ تو اس وجہ سے نا نیت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر انسان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر شیطان جو ہے وہ مستقل اٹیک کرتا رہتا ہے، مستقل اٹیک کرتا رہتا ہے کہ ہماری نیت کسی طریقے سے خراب ہو جائے اور ہمارے نیک عمل کے اندر بھی اس کا حصہ بن جائے اور ہمیں اس کا فائدہ نہیں مل سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت سیکھنی ہوتی ہیں، اس کے لیے جتنی زیادہ انٹریکشن ہم اپنے بڑوں سے کر سکے نا اتنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی پریکٹیکل چیز ہے، ایک ایسی ریئل لائف سچویشن ہوتی ہے کہ جس کو کہ خالی تھیوری کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا، کتابیں پڑھ کر کے یا ایون فقط بیانات سن کر کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عجیب و غریب طریقے سے شیطان ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ بیان کے اندر کچھ بات تھوڑی ہوتی ہے، ہمیں اس کا کچھ بالکل الٹا ہی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ بھلا کرے کسی کا کہ جب وہ پوچھ لیتا ہے نا تو اس پوچھنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر رکھی ہے، اتنی خیر رکھی ہے کہ نہ صرف اس ایک شخص کا فائدہ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے پوچھنے کی وجہ سے سب کا فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ برکت جو ہے یہ کمپاؤنڈ برکت ہوتی ہے، سب تک پھیلتی ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی ایک خیر ہے پوچھنے کے عمل کے ساتھ۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ کلاس کے اندر ایک بات کری تھی، تو کسی طالبہ کو وہ الٹی سمجھ میں آئی، یعنی جو کری تھی وہ نہیں بلکہ اس کی الٹی سمجھ میں آئی، لیکن چونکہ پوچھنے والوں میں سے تھی اور فکر تھی کہ میرا عمل ٹھیک ہو جائے، صحیح ہو جائے، انہوں نے پوچھ لیا، تو ان کے پوچھنے سے اس عاجز کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ اگر ان کے ساتھ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے تو پتہ نہیں اور کس کس کے ساتھ کیا کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوں گی۔ تو ان کو جو جواب دیا تو اس جواب کو پوری کلاس کے ساتھ شیئر کر لیا، جس کے اندر کم از کم 70-80 طالبات موجود ہیں۔ تو پوچھنے کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خیر رکھی ہے کہ اس سے نہ صرف اس پوچھنے والے کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ بہت سارے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے عمل دخل سے ہمارے تمام اعمال کو محفوظ فرمائے۔ اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کی نماز وقت ہو گیا ہے, پڑھ کر کے پھر دعا کر لیں. سبحان اللہ. اپنے دل میں تمام غلطیوں کو تائیں اور سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں, بس کچھ معاملات ہیں جو مشائخ بتاتے ہیں وہ بھی جلدی سے سن لیں. کل چھ معاملات ہیں ہمارے مشائخ عالیہ نقشبندیہ کے نزدیک. وہ چھ معاملات اس طرح سے ہیں کہ پہلا جو ہے استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ, صبح اور شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کر لیں. یہ پہلا معمول ہوا. دوسرا معمول, صبح اور شام 100 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم. تیسرا معمول, روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیں. ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے, ورنہ آدھا پارہ جتنا ممکن ہو سکے کچھ نہ کچھ ناظرہ قرآن کی تلاوت روزانہ کر لیں. یہ تیسرا معمول ہو گیا. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کے لیے ناممکن ہو جائے گی. جتنی نافرمانی وہ دن میں کرتا رہے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں وقوف قلبی کی کیفیت اس کو حاصل نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت دھیان لگا کے رکھنا, اس کو وقوف قلبی کا معمول کہتے ہیں. اس کے اندر کچھ پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک کرنے کی چیز ہے. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. بس نیت کر لیں دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر کے جتنی دیر بھی اس آواز کو سننے کی کوشش میں بیٹھے رہیں گے وہ مراقبہ کہلائے گا. یہ پانچ معاملات ہو گئے. اور چھٹا معمول کہ جس شیخ کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ رابطے میں رہنا, دین سیکھنا, دنیا کے اندر اس دین کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے اس کو سیکھنا, اپنے ذاتی حالات دنیاوی ہوں یا دینی ہوں, ان سب کو ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کرتے رہنا, یہ سب رابطہ شیخ کے اندر داخل ہے. اور یہ چھٹا معمول ہے. تو کل چھ معمولات ہو گئے, استغفار, درود شریف, قرآن شریف, وقوف قلبی, مراقبہ اور رابطہ شیخ. ان معمولات کو پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں آئے گی, گناہوں کی نفرت بھی ساتھ ساتھ دل میں پیدا ہوگی, اور نفس شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر کے ہم اپنی زندگی کو نیکی کے اوپر لانا
ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نماز سے پہلے جو ہم نے معمولات بتائے تھے اس میں سے جو مراقبے کا معمول تھا اس کی تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر دعا کر لیں گے. اس کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. دل میں نیت یہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو دل میں بسا لو, اللہ سے لو لگا لو, اللہ کو دل میں بسا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے, روٹھے ہوئے رب کو منا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو, اللہ سے رشتہ جوڑو, ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ سے غفلت کیسی, اللہ سے دوری کیسی, اللہ سے غفلت کیسی, اللہ سے دوری کیسی. اب سب وردوں کو چھوڑو, اللہ کو ورد بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان ربي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما, اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما, اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بہانوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا, اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پھر بھی ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ اس دین کو اپنے سینے سے لگا لینے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ شیطان اور مکر و فریب شیطان و نفس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, اے اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما, اے اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما, اے اللہ فتنہ مال سے حفاظت فرما, اے اللہ فتنہ جمال سے حفاظت فرما, اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما, اے اللہ ہدایت کے راستے میں مل جانے کے بعد گمراہی کے راستوں کو اختیار کر لینے سے حفاظت فرما, اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما, اے اللہ قلب سلیم نصیب فرما, اے اللہ وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ جیسا آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما, اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما, اے اللہ قرضوں سے حفاظت فرما, مرضوں سے حفاظت فرما, اے اللہ قلت سے حفاظت فرما, ذلت سے حفاظت فرما, اے اللہ علت سے حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے شر سے دوسروں کی حفاظت فرما, اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما, عفو درگزر کے فیصلے فرما, اے اللہ مہربانی والا معاملہ فرما, اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما, اے اللہ تیرے کمزور ترین بندے ہیں, مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں, اور اے اللہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اے اللہ ہمیں ان حالات کا ادراک نہیں, اے اللہ ہمیں احساس نہیں کہ ہم مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں, اے اللہ ہماری مثال تو جہاز میں بیٹھے ہوئے ان مسافروں کی سی ہے کہ جن کا جہاز جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہو, اس کے انجن فیل ہو چکے ہو اور تھوڑی دیر میں وہ جہاز کریش ہونے والا ہو, اور اس جہاز کے اندر جو ایئر ہوسٹس ہے وہ لوگوں سے یہ پوچھ رہی ہو کہ تمہیں چائے چاہیے یا پانی چاہیے یا ٹھنڈا چاہیے یا کافی چاہیے, اور مسافرین جو ہے وہ اس کو بول رہے ہوں کہ اب ہمیں یہ لا کے دو, اب ہمیں وہ لا کے دو, لیکن ان کو اس کا اندازہ ہی نہ ہو کہ ان کا جہاز نیچے کی طرف جا رہا ہے اور وہ تو کریش لینڈنگ کرنے والا ہے, تھوڑی دیر میں سب کے سب ختم ہو جائیں گے, اے اللہ اس بات کا احساس ہی نہ ہو تو اے اللہ ان کی تباہی تو مقدر ہے, اے اللہ اگر ان کو احساس ہی ہو جاتا تو کچھ حفاظتی تدابیر کر لیتے اور کچھ نہ کر پاتے تو ہم اسکن بننے سے پہلے کلمہ ہی پڑھ لیتے, آپ سے توبہ ہی کر لیتے, اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگ لیتے, اے اللہ بالکل یہی معاملہ ہمارا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہمارے دشمنوں نے, آپ کے دشمنوں نے, دین کے دشمنوں نے ہمارے لیے کیسے کیسے گڑھے کھود رکھے ہیں, اور کیا کیا ان کی پلاننگ اپنے مکمل اختتام کی طرف, تکمیل کی طرف پہنچ چکی ہے, اور ہمارے اوپر کیا حالات آنے والے ہیں, اے اللہ ان حالات کے بارے میں آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا, لیکن اے اللہ ہم اس کی سمجھ نہیں رکھتے, اے اللہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اے اللہ ہمیں اس کا ادراک عطا فرما دیجئے, اے اللہ اس سے بچنے کی جو تدابیر آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بتا کے چلے گئے اور ہمارے مشائخ مستقل ہمیں بتا رہے ہیں, اے اللہ ان تدابیر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ایمان کی اور دین کی حفاظت کے لیے, اے اللہ اب تو ہمیں سنجیدگی عطا فرما دیجئے, اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے, ورنہ اے اللہ ہمارے پاس ایمان کے سوا ہے کیا جو کہ موت کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں جہنم سے بچانے والا ہے, اے اللہ اگر ایمان گواہ بیٹھے جیسے کہ ہر طرف لوگوں کو ایمان گواہ رہے ہیں, ایمان سے محروم ہو رہے ہیں, اے اللہ اولادیں ایمان سے محروم ہو رہی ہیں, اے اللہ
چھوٹے تو کیا نہ بوڑھے ایمان سے محروم ہو رہے ہیں، نہ کفریہ کلمات کہہ رہے ہیں، نہ ایمان کو ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے۔ اے اللہ اگر اس کا شکار ہم بھی ہو گئے، اے اللہ اگر ہماری اولادیں بھی ہو گئی تو اے اللہ پھر ہمیں کیا ہاتھ آئے گا، اے اللہ ہمارے پاس کیا بچ جائے گا، اے اللہ ہماری دولت ہمارے کام نہیں آ سکے گی، اے اللہ ہماری ڈگریاں ہمارے کام نہیں آ سکیں گی، اے اللہ ہمارے اچھے اچھے گھر، ہماری گاڑیاں، اے اللہ ہمارا بہترین لائف سٹائل، ہمارے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ اے اللہ جہنم کا گھڑا ہمارا مقدر بن جائے گا، اے اللہ قبر کا عذاب ہمارا مقدر بن جائے گا، اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی اور ذلت اور پھٹکار ہمارا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جائے گی۔ اے اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ضد اور انانیت سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نفس پرستی سے بچا دیجئے، اے اللہ شیطان کی اتباع سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ فتنے دجال سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ہر طرح کی آزمائش سے، اے اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، اے اللہ تیرے دیے ہوئے جو یہ نعمتیں ہیں، اے اللہ یہ جو ہر چیز اپنے وقت پہ ہو جاتی ہے، اے اللہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے، اے اللہ کام ہمارے حساب سے ہو رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ایسی زندگی میں رہ کے پھر بھی ہم کچھ ٹوٹی عبادتیں کر لیتے ہیں۔ اے اللہ اگر یہ نعمتیں آپ نے ہم سے چھین لی تو اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اے اللہ یہ تھوڑی سی توفیق بھی ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمیں زوال نعمت کی، اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ ہم کمزوروں کے اوپر احسان فرما دینا، اے اللہ ہمیں ایسی زندگی کے ساتھ ہی اے اللہ دین کے لیے قبول فرما لینا، اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی کے لیے قبول فرما لینا، اے اللہ نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ آپ نے تو وعدہ فرمایا نہ ان شکر تم نہ ازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتیں تمہارے اوپر بڑھاؤں گا۔ اے اللہ شکر کرنا اتنا مشکل کام ہے، اے اللہ بہت آسان ہے، لیکن اے اللہ پھر بھی ہم شکر سے اپنے آپ کو محروم پاتے ہیں۔ اے اللہ ہر وقت کی شکایتیں، اے اللہ ہر وقت کی کمپلینز، اے اللہ یہ ہماری عادت بن گئی ہیں۔ اور پھر اے اللہ شکر کا مفہوم جو آپ کے اے اللہ دین کے علماء نے سمجھایا کہ اصل شکر تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری ہے، اے اللہ حکموں کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا بہت مشکل نظر آتا ہے، اے اللہ یقیناً ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر چلنا جیسے کوئلوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا کے برابر ہوگا۔ اے اللہ یقیناً یہ مشکل ہے، لیکن اے اللہ آپ کے لیے اس کو آسان بنا دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ آپ اس کو ہمارے لیے آسان بنا سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس کو آسان بنانے کے لیے جو آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقے بتائے ہیں، اے اللہ ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان بنا دیجئے۔ اے اللہ یقیناً اس کا انتظام آپ نے کیا ہے، اے اللہ یہ بات آپ کی رحمت سے بعید ہے کہ کفر تو آسان ہو جائے اور دین مشکل ہو جائے، اے اللہ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اے اللہ دین پر چلنا بھی آسان ہے، لیکن جن راستوں پہ چل کر کے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، اے اللہ ہم ان راستوں کو ہی اے اللہ نہیں چلنا چاہتے، اے اللہ ہم اپنے ارادے کے ساتھ ان راستوں کو ترک کرتے ہیں۔ اے اللہ تو پھر اے اللہ جہنم کے راستے کے اوپر دین کے اوپر چلنا کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ اے اللہ ہمیں ان راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان صحبتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک بار پھر ہم صحبتوں سے محروم ہو گئے ہیں، اے اللہ آپ کا ہمارے اوپر بہت کرم ہوا، بہت احسان ہوا کہ بند ہونے سے پہلے آپ نے ہمیں اپنے مشائخ کے قدموں کے نیچے بیٹھنے کی ایک بار اور مہلت عطا فرما دی، ایک بار اور موقع عطا فرما دیا۔ اے اللہ یقیناً آپ تو ہم اپنی حجت ہمارے اوپر پورا کر دیتے ہیں، اے اللہ آپ تو ہماری دعاؤں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ اب اس کے اوپر اے اللہ استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے ان موقعوں سے ہمیں آئندہ کے لیے بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں ان صحبتوں سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ دین سیکھنے کے مواقع جو ابھی آپ نے پھر بھی جاری رکھے ہوئے ہیں, اے اللہ ان مواقع کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اگر یہ مواقع بھی ختم ہو گئے تو اے اللہ پھر ہماری جہالت کس درجے تک پہنچے گی؟ اے اللہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے, اس کا احساس نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمیں ان مواقع سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ اپنے قرآن سے جڑنے کی ابھی توفیق عطا فرما دینا. اے اللہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لینے کی ابھی توفیق عطا فرما دینا. اے اللہ قرآن کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا اے اللہ ہمارے لیے, ہمارے اہل و عیال کے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی اے اللہ اپنے دین کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ یہ تیرا سب سے بڑا انعام ہے ہمارے اوپر, سب سے بڑا فضل و کرم ہے. اے اللہ تیری سب سے بڑی نعمت ہے. اے اللہ اس نعمت کو سب سے بڑی نعمت ماننے کی بھی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہ یقیناً تیری رحلت کو للکارتی ہوں گی. اے اللہ جب ہم دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کی عظمت کے گن گاتے ہیں اور دین کے اوپر جو ہے وہ ہم ایسے عجیب عجیب کلمات کہہ جاتے ہیں کہ دین جس نے پڑھا اس نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا, دین پڑھ کر کے تو وہ اپنے ساتھ کے دوسرے لوگوں سے پیچھے رہ گیا. اے اللہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم تیری غیرت کو للکار رہے ہیں. اے اللہ ہماری ان غلط فہمیوں کو اور اے اللہ غلط بد زبانیوں کو اے اللہ آپ معاف فرما دینا. اے اللہ اس کے بدلے میں ہمارے اوپر کوئی اے اللہ برا حکم نہ جاری فرما دینا. اے اللہ دین سے محروم کر دیے جانے کا حکم نہ جاری فرما دینا. اے اللہ ہم آپ کے دشمنوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اے اللہ رد کیا کر دیے جانے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اے اللہ یہ تھوڑی سی زندگی لے کر آئے ہیں, اے اللہ کس وقت ختم ہو جائے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو اس بات کا نہیں پتا. اے اللہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اے اللہ اس کے لیے, اے اللہ اس دین کو اس دنیا کی زندگی کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دینا. اے اللہ ہمیں دین سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ کلمے پر موت نصیب فرما. اے اللہ پہلے اپنی رضا نصیب فرما پھر موت نصیب فرما. اے اللہ اپنے راستے کی مقبول شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے وقت کو قبول فرما. اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری فکروں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے مال و دولت کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے علم کو قبول فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے گھر بار کو قبول فرما. اے اللہ آل و اولاد کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے گھر کی خواتین کو قبول فرما. اے اللہ بزرگوں کو قبول فرما. اے اللہ بچوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے دوست احباب کو قبول فرما. اے اللہ ہم تیرے سامنے, اے اللہ جو کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے, اے اللہ اس سب کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان میں سے ایک کو بھی رد نہ فرما. اے اللہ ہماری ناقدمیوں کی وجہ سے ان میں سے ایک کو بھی رد نہ فرما. اے اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ اپنی خصوصی نسبت اے اللہ ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ اس نسبت کی حفاظت ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ اس نسبت کو سینے سے لگا کر کے اس دنیا سے گزر جانا ہم سب کے لیے قبول فرما. اے اللہ یہ فیصلے ہم سب کے لیے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ جو بھی پریشان ہیں, اے اللہ کسی وجہ سے بھی پریشان ہو, اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو آسان فرما. اے اللہ دنیا کی فکروں سے آزاد فرما. اے اللہ آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے عزیز و قارب دوست رشتہ دار, اے اللہ جو بھی فوت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو, اے اللہ ہمارے مشائخ کو, اساتذہ کرام کو, ہمارے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ایمان پر زندگی نصیب فرما. اے اللہ ایمان پر موت نصیب فرما. اے اللہ جب دنیا سے تیرا فیصلہ ہو کہ ایمان والوں کو اٹھانا ہے, اے اللہ ہماری نسلوں میں سے کسی ایک کو بھی اس دنیا کے اندر کفر کی حالت میں نہ چھوڑ فرما. اے اللہ ایمان کے ساتھ ہم سب کو اس دنیا سے اٹھا. اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ قیامت کے دن، اے اللہ چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے لیکن اے اللہ اپنے عرش کا سایہ پانے والوں میں ہم سب کو شامل فرما، اے اللہ قیامت کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، اے اللہ وہاں نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ اپنے مشائخ کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ اپنے بزرگوں کا، اپنے اہل و عیال کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، اے اللہ ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما، اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما، اے اللہ بے قدروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ قدردان، اے اللہ قدردان ساتھی نصیب فرما، اے اللہ جو بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان سب کو قدردان رشتے نصیب فرما، اے اللہ دیندار گھرانے نصیب فرما، اے اللہ آگے بھی بہترین خوشیوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ جو شادی شدہ ہیں، اے اللہ ان سب کو گھروں کی محبتیں نصیب فرما، اے اللہ فتح اور سکون نصیب فرما، اے اللہ دل کا سکون نصیب فرما، اے اللہ دنیا کا سکون نصیب فرما، اے اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ جو دعائیں تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھ سے مانگی، اے اللہ ان تمام دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، اے اللہ اپنے مشائخ کی دعائیں دینے والوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔